بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی اعجاز بھائی اللہ آپ کو ذاکر عطا فرمائیں. آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم عموماً الفاظ کو مختصر لکھ دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا السلام علیکم کی بجائے اے ایسی یا کچھ اس طرح، یا اسی طرح جو ہے وہ اے او اے یا اس طرح کر کے جو ہے لکھ دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ یعنی جو جزاک اللہ کے لیے جے زیڈ وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، یاد رکھے کہ ایک ہے خط لکھنا، جو آپ کسی کو بھی کوئی خط لکھ رہے ہیں، ایک لیٹر کے طور پہ لکھ رہے ہیں، تو اس میں جملوں کو مختصر کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو صاد لام عین میم لکھ دینا، یا اسی طرح جو ہے وہ یعنی اور مختصر کر دینا اس طرح کے جملوں میں، السلام علیکم کو اے اس طرح کر کے مختصر کر کے سین لام میم لکھ دینا، یا اس طرح کے کوئی بھی الفاظ جب کبھی کسی جو کوئی ایک قانونی طور پہ یا کہیں بھی کوئی لیٹر لکھا جا رہا ہوتا ہے، یا اس کا ہمیں اہتمام اپنی کوئی ای میل وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو کوشش کرنی چاہیے کہ پورے کے پورے الفاظ جو ہیں وہ لکھے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے خطوط عالم کو بھیجے تھے، اس میں الفاظ جو ہے وہ پورے ہوتے تھے اور اختصار جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے. رہا اگر آپ جیسے ابھی میں اور آپ یہاں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں یہ میرے اور آپ کے الفاظ جو ہے ہم چیٹنگ میں چل رہے ہیں، یہاں ہمارے الفاظ معنی نہیں رکھتے. جو ہم لکھ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کا مقصود نہیں ہے، مقصود اپنی بات آگے والے کو سمجھانا ہے. یہاں پہ وہ ایک اہتمام نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ میں کوئی تحریر آپ کو دے رہا ہوں. تو واللہ اعلم یہاں پر میں اور آپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لکھنے میں سپیڈ میں بڑے تیز ہوں گے اور کچھ لوگ لکھنے میں بہت ہی کمزور ہوں گے. تو یہاں پہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کمزور لوگ تو بڑے لوگوں کے برابر تو کبھی نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے جو لوگ ٹائپنگ میں کمزور ہیں وہ بالکل لکھنا ہی چھوڑ دیں، یہاں پہ اپنی بات اشارے کنائے سے کسی طرح بھی سمجھانی مقصود ہے. تو اس اشارے کنائے سے آپ جو بھی بات لکھ دیں، لفظ لکھ جس سے آگے والا سمجھ جائے کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، تو یہاں پر اس کا جواز موجود ہے. لیکن جب باقاعدہ تحریر آپ مجھے لکھ کر بھیجیں گے، چاہے وہ ای میل کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی سافٹ کاپی کی صورت میں ہو یا ہارڈ کاپی کی صورت میں ہو، جب آپ کوئی ایسی تحریر بناتے ہیں تو ایسی تحریروں میں کلام کا اختصار کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کلام کا پوری طرح واضح کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہمارا اور آپ کی گفتگو ہوتی ہے یہاں آن لائن، یہاں پہ مقصود ہمارے الفاظ ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہاں ہمارے یہ الفاظ مقصد نہیں ہے، یہاں صرف اپنی بات پہنچانا ہے. جب میں اور آپ تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں تحریر بھی ایک باقاعدہ الفاظ کی صورت میں جاتی ہے آگے، یہاں پر صرف اپنا مقصد پہنچانا ہے. اس کو کسی طرح بھی جیسے ایک نابینا، جیسے ایک گونگا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنے پورے کام کروا لیتا ہے. یہاں میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اپنے اشاروں سے کسی طرح سے بھی اپنی بات ہم آگے والے کو سمجھا رہے ہیں، تو اس میں اختصار جو ہے وہ ممکن ہے. جبکہ وہی والا نبینا جو ہے جب کسی سے تحریر چاہے گا تو اس کے باقاعدہ لکھوا کے پورے الفاظ جو ہے لکھ کر جو ہے وہ بھیجے گا، لیکن جب ویسے سمجھانا مقصود ہے تو وہ کسی طرح کے بھی اشارے کر کے جو ہے سمجھا سکتا ہوتا ہے. یہاں پہ ہماری مثال یہ ہے. تو واللہ عالم یہاں پر اگر ایک انسان لکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو مکمل طور پہ لکھ دے تو زیادہ بہتر ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ میں بول دیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب میں جو ہے آپ جواب ٹائپ تو کر دیں لیکن زبان سے نہ بولیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. اصل ہے زبان سے جواب دینا. تو آپ کچھ بھی نہ لکھیں لیکن اپنے ہاں رہتے ہوئے سلام کا جواب دے دیں تو وہ کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ لکھ کر اس کا جواب دیا جائے گا. لکھنا، اگر ایک بندہ لکھ رہا ہے زبان سے نہیں دے رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اصل چیز یہ ہے کہ یہاں ہماری گفتگو مقصود ہے، الفاظ مقصود، جو ہم اشارے کنائے میں یہ جو چیزیں دے رہے ہیں الفاظ کی صورت میں، یہ مقصود نہیں ہے. مقصود ہمارے اصل گفتگو ہے جو ہم ایک دوسرے تک جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کر کے اگر جو ہے وہ اگلے بندے کو جو ہے وہ اس کا یعنی پہنچا دیتے ہیں کہ یعنی بولتے نہیں ہے، یعنی لکھتے نہیں ہے، لیکن اپنے ہاں سلام سن کے جواب دے دیتے ہیں تو کافی ہے. اپنے ہاں سلام سن کے اس کا جواب دینا وہ مقصود ہے. اب اس کو کسی طرح اظہار ہو جائے تو ٹھیک ہے، اظہار نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پوری مجلس میں سے کوئی ایک بندہ بھی سلام کا جواب دے دیتا ہے تو سب کے لیے جو ہے وہ سلام کا جواب جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے ایک مستقل تحریر میں اور ایک صرف اور صرف گفتگو سمجھانے کے لیے کوئی لفظ کے لیے جو ہے یہاں ہمارے یہ الفاظ مقصود نہیں ہوتے. واللہ اعلم، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہاں پر ہم اختصارات کے ساتھ تو کام لے سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ افضل بہتر یہی ہے کہ اگر یہاں پر بھی آپ پورے الفاظات لکھیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اختصارات، کیونکہ مقصد ہوتا ہے اپنی بات سمجھا دینا. الفاظ بذات خود اس طرح مقصد نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ کسی تحریر میں یا کسی کتاب میں ہوتے ہیں. کسی کتاب میں یقیناً اختصارات جائز نہیں ہوتے، وہاں پہ پورا لکھنا ہی ہوتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ پہلا سلام. سلام کا بھی میں نے اس میں درمیان میں آپ کو بتا دیا ہے کہ سلام کا مقصد بھی، سلام کا مقصود بھی، اس کا جواب کہیں سے بھی کوئی ایک بندہ دے دیتا ہے تو کافی ہے. لکھنا مقصود نہیں ہے، جواب دینا مقصود ہے. اور ویسے واللہ عالم یہاں پہ یقیناً جب ایک مجلس میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو بار بار سلام کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. جیسے صحابہ اکرام اکٹھے بھی چل رہے ہوتے تھے تو درمیان میں درخت آ جاتا تو درخت سے کراس کر کے جب آگے ایک دوسرے کو ملتے تو پھر سلام کر دیتے. تو یہاں پہ چونکہ یہ ایک ون وے سسٹم ہے، جب آپ کی گفتگو ختم ہو گئی ہے تو اب گویا کہ میں نے ایک نئے طریقے سے آگے بات کرنی ہے، تو اگر سلام سے آغاز کر لیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم بالصواب. اور جواب دینے کے لیے جو بندہ جہاں سے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اگر جو ہے وہ ایک ہی آدمی کو جواب دے دیتا ہے تو پوری مجلس سے کفایت کر جاتا ہے. اصل جواب دینا مقصد ہے، لکھنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا، مجھے جو ہے کل گزشتہ دن میں کچھ سوالات تھے کہ جس کا میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا. تو آخر میں کسی سسٹر نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا بزنس جو ہے، پتہ نہیں انہوں نے گیس اسٹیشن بتایا تھا کیا بولا تھا، کہ وہ جو ہے کچھ ان کا اس طرح کا بزنس ہے کسی کا کہ جس کے اندر وہ حرام چیزیں بھی بکتی ہیں، حرام چیزوں کا ہے. اچھا پیٹرول اسٹیشن ہے تو یہاں پر جو ہے یعنی اس پہ بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے جی، اس پہ بھی ان کا جو ہے یہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی ایسی ناجائز خرید و فروخت ہوتی ہے. بہرحال میں مقصد کی طرف آتا ہوں، وہ آگے جو ہے اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں. اگر تو اس میں کوئی الکوہل کی سیل ہوتی ہے اور اس میں اگر تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ناجائز طریقے سے خرید و فروخت ہوتی ہے، کوئی کسی ایسی چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے جو شرعاً حرام ہے، اسلام میں جو ہے اس میں حرام ہے، تو ایسی خرید دیکھیں. ایک ہے کہ ایک آدمی کا بزنس مکس ہے، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، فرق ہے ان دونوں میں. تھوڑا سا فرق کیجئے گا کہ ایک اس کا بزنس ایسا ہے کہ اس میں مکس ہے، کچھ حلال چیزیں بھی ہیں کچھ حرام چیزیں بھی ہیں، اور ایک ہے کہ انسان صرف اور صرف اس کی شاپ ہی الکوہل کے بیچنے کی ہے، شراب بیچنے کی ہے، تو دونوں میں فرق ہے. اگر تو ایسا ہے کہ اس کا وہ بزنس ایسا ہے کہ اس پہ جو ہے یہ کنفرم ہے کہ وہ اس کا کوئی سود ہی کا سارا بزنس ہے، اور یا سارا کا سارا الکوہل کو یا اسی طرح کے بیچنے کا بزنس ہے، تو اس سے جو پیسہ آ رہا ہے ہم اس کو اس انداز میں جو ہے یعنی بیچ دینا کہ یہ جو ہے اللہ کے نام پہ دے، کسی مسجد کے لیے دے، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. دیکھیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاک ہے اور اللہ تعالی پاکیزہ چیز حلال چیز ہی پسند کرتا ہے. یہاں تک کہ میں اشارہ یعنی اگر ایک بات کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت ملنے سے پہلے مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تھی، بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تھی، وہاں پہ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ جو ہے وہ آپس میں طے کیا تھا کہ اس مد میں ہم صرف وہ پیسہ لگائیں گے جو خالص حلال ہوگا۔ تو بیت اللہ کو چار دیواری مکمل کر کے اتنا بڑا بنانا جو ہے جتنا پہلے سے ابراہیمی تعمیر میں تھا، اتنا پیسہ نہیں حلال کا جمع ہوا تھا، تو پھر اس کعبہ کی چار دیواری کو چھوٹا بنا دیا گیا جیسے آج کل بنا ہوا ہے، اور اس کے شمال والی سائڈ پہ جو حتیم والی جگہ ہے وہ اصل میں اسی کعبہ کی تھی، کیونکہ کعبہ اصل میں مستطیل شکل میں تھا، مربع شکل میں نہیں تھا۔ تو پھر جو ہے یعنی پیسے کم تھے تو مربع شکل میں بنا دیا گیا، اور حتیم والی سائڈ پہ جو ہے وہ گول دیوار بنا دی گئی جیسے کہ ابھی بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں خواہش رکھتے رہے کہ کاش مجھے موقع ملے کہ میں اس کعبہ کو گرا کے دوبارہ جو ہے ابراہیمی تعمیر پہ جو ہے وہ بناؤں جیسے کہ پہلے بنایا ہوا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر پہ جو لگانا ہوتا ہے وہ انسان خالص حلال پیسے سے لگائے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایک آدمی ایسا ہے، اس کا بزنس ایسا ہے کہ اس میں حلال چیزیں بھی بکتی ہیں، حرام بھی بکتی ہیں، مکس ہے، تو دیکھیں یہاں پہ اگر ایک انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ 50% اس کا حلال ہے، 50% اس کا حرام ہے، تو اپنی طرف سے وہ اندازہ لگا کے کچھ ایسا دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں کہ جو میرا 50% حلال ہوتا ہے اس میں سے میں یہ اتنا اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، تو امید کی جا سکتی ہے اللہ کے راستے میں مسجد۔ دیکھیں میری بات پہلے سمجھ لیں کہ اگر اس کا 50% حلال کا ہے اور 50% اس کا حرام کا بزنس ہے اور وہ اللہ کے راستے پہ مسجد کے لیے کہیں پہ بھی دیتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے یہ نیت اس کی ہوتی ہے کہ جو میرا حلال والا حصہ ہے اس کے لیے جو میں اس میں سے جو ہے وہ دے رہا ہوں، کچھ ایسا دل میں کہیں بھی کسی کونے میں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قبول فرما لے۔ یعنی ایک ہے کہ اس کا بزنس مکس ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بچنا بہتر ہے، لیکن یہ کہ اگر ایک انسان ایسا دے دیتا ہے اور اس میں کچھ حلال بھی چیزیں وہ بیچ رہا ہوتا ہے، حلال چیزیں بھی بیچ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ میرا 50% حلال ہے، 50% حرام ہے، تو جو میں دے رہا ہوں وہ اس انکم کو سمجھ کے دے رہا ہوں جو میرا حلال میں سے، اگرچہ مختلط ہے، مخلط ہوا ہوا ہے، یعنی مکس ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے ذہن میں وہ کچھ ایسا اندازہ لگا کے دے دیتا ہے۔ دیکھیں ہم کبھی بھی اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل اسے قبول نہیں فرمائے گا، یہ تھوڑا سا کہنا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ ہم بالکل فوراً لے دیں کہ یہ بندہ بالکل نہیں دے سکتا ہے، تو ایسا کہنا مشکل ہے، واللہ عالم۔ باقی رہا کہ جو لینے والے ہیں انہیں یقیناً چاہیے کہ اسی کے لیے، تاکہ اس کو تھوڑی سی چوٹ لگے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، اسے چاہیے کہ اسے سبق دلانے کے لیے اس کا مال روکا جائے، تاکہ جو ہے اس کو پتا چلے کہ میرے مال میں چونکہ مکس ہے، ملاوٹ ہے، اسے جو ہے میں تعبد کے طور پہ کیوں دیتا ہوں۔ لینے والوں کو اس میں یقیناً تنبیہ کرنی چاہیے، اس میں تھوڑا سا جو ہے کچھ نہ کچھ فرق ضرور کرنا چاہیے کہ یہ کہاں سے لا رہا ہے اور یہ کہاں سے لا رہا ہے، اس میں تھوڑی بہت ہی جو ہے یعنی احسن انداز سے جتنی تنبیہ ہو سکتی ہو کسی طرح یہ ضروری ہوتی ہے، تاکہ اس بندے میں کچھ احساس رہے، کچھ احساس رہے۔ باقی جو اس بندے کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس بندے کا اور اللہ کے درمیان کا جو معاملہ ہے، تو وہ اپنی طرف سے اگر کوئی اللہ کے راستے میں اس انداز میں دے رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں حصے سے کچھ ایسا دے رہا ہوں، تو وہ اس کا اور اللہ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے قبول فرما لے، لیکن جو لینے والے ہیں انہیں اسے یقیناً اگر اسے کوئی ایسی یا تو جن کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ دے رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر جن کو پتہ ہو انہیں جو ہے وہ تنبیہ ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اس بندے کو کہیں نہ کہیں اپنے بات پہ اسے جو ہے روکا جائے اور اسے ڈانٹا جائے یا اسے روکا جائے کہ تجھ سے ہم نہیں لیں گے اس لیے کہ تیرا مال جو ہے ایسا ہوتا ہے، تو یقیناً یہ انسان جو ہے اس کے صحیح طرف جانے کی جو ہے امید ہوتی ہے. تو یہ ہے اصل طریقہ کار جو ہے ہونا چاہیے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جی, جنہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے جی جی, میرے پاس جو نوٹ ہوا ہے وہ یہ تھا جو میں نے سوال کیا. باقی مزید کوئی اور سوال ہے تو آپ لوگ مائک پہ آگے کر سکتے ہیں بعد میں. جی سسٹر, جنہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے آپ مائک پہ آ کے سوال کر لیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سر مجھے آپ کا سوال پوچھنا سمجھ نہیں آیا ہے, مجھے تھوڑا سا اس میں کلیئر اور چاہیے. مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گیس اسٹیشن ہے اس میں کوئی یعنی کوئی غلط چیز بھی ہوتی ہے. ہاں جی, یعنی اس میں کوئی جی جی سر آپ ذرا بتا دیجئے پھر میں اس کا جو ہے سوال کا جواب جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ دے دوں گا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی 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 آپ آ جائیں مائک پہ.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ آواز آ رہی ہوگی سر. تو ایکچولی یہ وہی سوال ہے جو آپ نے پہلے لیا ہے. وہی سسٹر پوچھتی ہیں کہ وہ بھی جو گیس اسٹیشن ہے جیسے, تو اس کے لیے وہ پیسے جو مطلب جس میں شراب بھی ہے اور گیس بھی بیچتے ہیں, مطلب پیٹرول بھی بیچتے ہیں, سارا کچھ مکس ہے. اب انہوں نے کسی خاتون کو یہاں پہ جو لوگ کھانا بنا کے عورتیں دیتی ہیں یہاں پہ نا, لوگ ان سے کھانا بنواتے ہیں اکٹھا, تو وہ کسی خاتون کو انہوں نے کہا ہے کہ اس مسجد میں بھیجنے کے لیے مجھے کھانا بنا دے. لیکن جو گیس اسٹیشن والا ہے اس کے پاس ظاہر شراب بھی ہے, وہ جو پیسے اس عورت کو دے گا اس کے اندر ہر قسم کا پیسہ ہو جو بھی اس نے شراب بیچ کے لیا ہوا ہے یا اس سے کر کے لیا ہوا ہے, تو وہ خاتون جو ہیں وہ کھانا بناتی ہیں اور پھر ظاہر ہے انہوں نے خاتون نے آگے زکات دینی ہے اپنی, تو وہ اس لیے پریشان ہے کہ یہ جو پیسے میں ان سے کھانا بنا کے لوں گی, کھانا مسجد کے لیے بن رہا ہے تو کھانا بنا کے لوں گی تو کیا ان پیسوں سے میں زکات دوں گی یا نہیں دوں. میرا خیال ہے سر آپ کلیئر ہو گیا تو سمجھ آ گئی. وہ دراصل وہ پیسے جو ہیں شراب والے ہیں, وہ خاتون تو خیر محنت کر کے کھانا بنا کے دیں گی ان کو مسجد کے لیے, تو یہ ہے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, ایسا ہے کہ پہلے نمبر پہ تو میں نے جو پہلے بات کی ہے امید ہے کہ وہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگلی بات جو ہے اس میں اضافہ یہ ہے کہ جو دینے والا ہے اس کی صورتحال میں نے بتا دی ہے, ٹھیک ہے. اگر تو اس میں کچھ مکس بھی ہے, ظاہر ہے کہ گیس اسٹیشن میں کچھ حلال چیزیں بکتی ہیں کچھ حرام بھی ہیں, اس کا جو ہے وہ مکس ہے, تو واللہ عالم اس کا کام اس کے ذمے ہے. باقی یہ ہے کہ لینے والے کو جہاں وہ کھانا دے رہا ہے آگے افطاری کے لیے, وہاں پر جو ہے اگر کوئی ذمہ داران ہو تو انہیں اس کو تنبیہ کرنا ضرور مقصد ہے. اور اگر کوئی عوام الناس میں وہ تقسیم کر رہا ہو, کوئی آگے فکس خاص مسجد خاص جگہ نہیں ہے, تو پھر وہ اس کے ذمے ہے. باقی رہا کہ یہ عورت جو اس کا کام کر رہی ہے کہ یہ اس کو کھانا پکا کے دے رہی ہے, وہ اس کا پیچھے سے آدمی کا پیسہ جیسا بھی ہو دیکھیں ایک ایماندار سے کوئی بندہ چیز خریدنے کے لیے آ جاتا ہے اور حلال طریقے سے حلال چیز خرید رہا ہے لیکن پیچھے سے وہ پیسہ چوری کر کے لایا ہوا ہے, تو یہ آگے والا دکاندار اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اس کی میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے, صدقہ نہیں قبول کرتے تھے. صدقہ جو ہے وہ آل ہاشم پہ حلال نہیں تھا, وہ جائز نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی آتی تھی, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھی, وہ جو ہے غریب ہونے کی وجہ سے ان پر کسی نے صدقہ کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہے, تھوڑا سا گوشت ہے, لیکن وہ حضرت بریرہ پر کسی نے صدقہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بریرہ پر صدقہ کیا گیا نا, تو بریرہ آگے ہمیں وہ ہدیے میں دے دے تو حلال ہے. اس طرح اب وہ پیچھے سے حرام کما رہا ہے, ٹھیک ہے, آگے کسی سے جائز کام کرواتا ہے اور جائز کام کی مزدوری دیتا ہے, تو لینے والا تو اس گناہ میں شامل نہیں ہے. وہ اگر اس پیسے سے زکات دینا چاہتی ہے, جو مرضی دینا چاہتی ہے, اس سے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنے پیسے اس کو جو ہے وہ عام جیسے بھی استعمال کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے وہ حلال ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بندہ جو جس کا حلال اور حرام مکس ہے, وہ جو ہے اس کو آگے تنبیہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آگے اہل ذمہ داران ہو تو وہ اس کا جو ہے چیز لیے ہوئے جو ہے تھوڑا سا احتیاط انہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی عورت سے وہ کھانا پکوا کے دے رہا ہے تو اس عورت پہ کوئی ذمہ داری یا کوئی گناہ نہیں ہے, وہ عورت جو ہے اپنا جو ہے وہ یعنی جو لے رہی ہے معاوضہ اس کا, اس سے وہ زکات بھی دے سکتی ہے جیسے چاہے, وہ اس کے لیے حلال ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی نیکسٹ سسٹر غلبن کنیز, آپ کا نمبر تھا, آپ ذرا مائک پہ آ کے پوچھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, ایسا ہے کہ جس کو جو بھی بیماری ہو اور بیماری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے, درمیان سے چھوڑا جائے یا بیماری کی وجہ سے شروع سے ہی نہ رکھا جائے, دونوں کا فدیہ سیم ہے, دونوں میں سیم چیز ہے کہ اگر تو رمضان کے بعد انہیں جو ہے شفا یابی کی امید ہو تو اس میں جو ہے وہ اتنی گنتی کے روزے رکھ لیں, یا یہ ہے کہ نہ ہو تو پھر اس روزے کا جو فدیہ ہے, ایک روزے کا دو مسکین کا جو ہے وہ کھانا ہے یا اس کا جو ہے وہ معاوضہ ہے, وہ جو دینا ہوتا ہے. یہ روزہ خاص شروع سے بیماری کی وجہ سے نہ رکھا جائے یا بیماری کی وجہ سے درمیان میں چھوڑ دیا, دونوں صورتوں میں سیم ہے. اور بیماری کی وجہ سے درمیان میں چھوڑ دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, صرف اس کا جو ہے فدیہ دیا جائے تو اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرے گا, بس اس پہ الگ سے کوئی ان نہیں ہے, سیم بیماری ہی کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ رہا ہوا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آتی ہوگی. جی نیکسٹ سر, ہمارا مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جو ابھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 5, وہ جو روم کی
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. یقیناً یہ بات میرے ذہن میں تھی جب میں یہ آیت کو پڑھ رہا تھا, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور موقع پہ کلیئر کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے, یقیناً اس میں سب کا جو ہے فائدہ ہوگا. سورۃ احزاب کی آیت ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, یہ قانون ہے, ضابطہ ہے کہ ہمیشہ باپ کے نام سے پکارو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی ہے, من انتسب الى غیر ابیہ, جو باپ کے علاوہ کہیں اور اپنی نسبت کرتا ہے. اس لیے جو بے اگرچہ وہ اس میں آتا تو نہیں ہے, کیونکہ جب عورت اپنی نسبت کر رہی ہوتی ہے خامد کی طرف, اس میں اگرچہ نسبت میں مقصود کوئی ولادت نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ شبہ ضرور ہوتا ہے, شبہ ضرور ہوتا ہے. تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ عورت جو شادی سے پہلے, مثال کے طور پہ کسی کا نام فاطمہ ہے اور والد کا نام عبداللہ ہے, تو وہ شادی سے پہلے فاطمہ عبداللہ کہلاتی ہے, اور اب شادی ہو گئی ہے تو خامد کا نام جو ہے اس کا جو ہے وہ خامد کا نام عبد الرحمن ہے, تو فاطمہ عبد الرحمن کہلانے لگ جاتی ہے. لیکن یہ اس سے بچنا چاہیے, یہ بہتر نہیں, یقیناً یہ اس نسبت میں نہیں آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں بچنا افضل ہے. یا کوئی ایسا درمیان میں لفظ ڈالا جائے جس سے یہ کنفرم ہو جائے, مثلا فاطمہ مسز عبد الرحمن, کچھ ایسا لفظ رہے, یا فاطمہ زوجہ عبد الرحمن, کچھ ایسا ڈال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خالص نسبت جو ہوتی ہے عورت کی, وہ اپنے والد ہی کی شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی نام کی نسبت جو ہے وہ والد ہی کی طرف ہونی چاہیے. خامد کے طرف نسبت کچھ ایسا واضح اگر کر دیا جائے, دیکھیں ڈاکومنٹس وغیرہ میں اب کیسے نام چینج ہوگا, کیسے ہوگا, واللہ اعلم, بہتر تو یہ ہوگا. برل جو ایک یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ اصل منع ہونا جو ہے وہ اصل ممانعت اس بات پہ ہے کہ کوئی انسان اپنا باپ دوسرا بنا لے. من انتسب الى غیر ابیہ, اس پہ لعنت ہے جو اپنے باپ کے علاوہ پکا پکا کرتا جی میرا تو باپ ہے ہی فلاں پہ, فلاں پہ فلاں کہنے لگا. اصل چیز اس پر ہے, لیکن یہ اس کے مشابہ ہو جاتا ہے. میں نے شروع میں بتایا کہ اس سے بچنا افضل ہے, اگرچہ اس عورت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جو نسبت کر رہی ہوں اپنے خامد کی طرف کر رہی ہوں, لیکن سننے والا بعض دفعہ جو آپ کو نہیں جانتا ہے, جب آپ اس کے سامنے فاطمہ عبد الرحمن بولیں گی تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ لے کہ یہ عبد الرحمن اس کا باپ ہے, اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے. باقی رہا کہ اگر انسان کوئی ایسا کر سکتا ہو کسی طرح انداز سے, نام پہلے کوئی نسبت خامد کی طرف ہوتی ہو, تو وہ جو ہے اس سے جو ہے بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یا کچھ ایسی مینشن کریں درمیان میں جس سے واضح ہو جائے کہ عبداللہ کون ہے اور عبد الرحمن کون ہے. تو یہ ہے جو شرعی لحاظ سے طریقہ کار ہے, کیونکہ اصل میں شریعت اسلامی نے کی ایک خوبی ہے, میں آپ کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں کیوں بتائی گئی ہیں, اس میں کیا حرج ہے جی, کیا فرق. اصل چیز یہ ہے کہ اسلام نے ایک خاندانی جو ایک سسٹم ہے اس کو حفاظت میں رکھا ہے, اس کو ختم مت نہیں کیا ہے. نعوذ باللہ کفر کے اندر جا کے بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس لڑکی کا اس لڑکے کا باپ کون ہے. ایک لڑکی میں ایک لڑکے میں پانچ لوگ جو ہے وہ دعوے کرنے والے آ جاتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کی اولاد ہے. اسلام نے حفاظت کی ہے کہ خاندانی نظام یہ ایک حفاظت میں رہے, پوری طرح کلیئر ہو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے, یہ فلاں کی بیوی ہے یا فلاں کا, یہ اصل مقصد ہے. اور اس مقصد میں جتنے بھی کوئی رکاوٹیں کہیں کہیں سے آ سکتی ہوتی ہیں انہیں جو ہے وہ روکا ہے. اب منہ بیلا بیٹا بیٹے کے قائم مقام ہو سکتا تھا, اس کے لیے جو ہے وہ روکا گیا ہے.
کہ نہیں اس منہ بیلے بیٹے کو اس کو جو ہے جس کو اڈاپٹ کیا ہوا اس کو اس کے اصل کی طرف نسبت دو. یہ ہے اصل چیز. اس میں تھوڑا سا اگر عورتیں اپنے نام کی نسبت کرتے ہوئے خامت کی بجائے یا تو درمیان میں کوئی چیز لگائیں جس سے واضح ہو جائے سننے والے میں کہ یہ اس کا خامت ہے یا پھر اپنی نسبت اپنے والد کی طرف رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ عالم بالصواب. جی نیکسٹ السلام علیکم. آ سکتی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسے سر اللہ تعالیٰ کو ذخیر عطاف میں کوئی مسئلہ نہیں. آج آپ سوال کر سکتی ہیں جتنے بھی کرنے ہوں, کیونکہ کل میں نے نہیں ہونا ہے اس لیے کل میں نے سوال جواب جو ہے وہ اس سے پہلے درس کے فوراً بعد چلا جانا ہے کل, کیونکہ میں نے کہیں جانا ہے. تو اس لیے آج جتنے بھی سوالات ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ میں دے سکتا ہوں جواب. جی پہلا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی دعا یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ آپ عام سجدے کی تسبیحات بھی پڑھ سکتی ہیں, لیکن بہتر ہے کہ سجدہ تلاوت کی دعا جو ہے وہ کی جائے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر دعا یاد نہیں ہے تو عام نماز والی تسبیحات بھی سجدہ تلاوت میں کی جا سکتی ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر میں اگر تو یہ دعا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, اے اللہ مجھے معاف فرما دے.
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ مختصر سی دعا ہے, انسان اس کو بار بار بھی پڑھ سکتا ہے لیلۃ القدر میں, اور اس طرح اور بھی دعائیں کر سکتا ہے, لیکن یہ ہے دعا جو اصل بتائی گئی ہے. ہاں, اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں عموماً لوگ فرض نماز کے بعد جب نوافل سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے, جو ایک حد ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ شرعی لحاظ سے کوئی فاصلہ متعین نہیں ہے, شرعی لحاظ سے کوئی فاصلہ فکس نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان خیر اللہ ان یقف اربعین, کہ اگر جو ہے وہ نمازی کے آگے والے حصے کو پتہ چل جائے کہ اس پر جو ہے وہ کیا ہے, اس پر جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے, تو وہ 40 دن تک یا 40 سال تک جو ہے وہ رکا رہے, یعنی یا 40 مہینوں تک رکا رہے, اگر اسے پتا ہو کہ نمازی کے آگے گزرنے پر کتنا گناہ. اب آگے والے لفظ جو ہے لو یعلم المار بین یدی, اب بین یدی کی حد کوئی نہیں ہے لغت میں متعین, شرعی لحاظ سے کوئی ایسا نہیں ہے. باقی رہا کنکری پھینکنا یا 2 صفوں کا حد متعین کرنا, یہ تو یعنی صحیح احادیث میں ثابت نہیں ہے. دیکھیں جو انسان کے یعنی بس میں ہو, ایک ہے کہ جیسے ہم حرم میں کبھی جاتے ہیں تو ایک آدمی وہ پتہ نہیں کہاں پیچھے کھڑا ہوگا, بیت اللہ منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, اور آپ کے اس کے علم میں نہیں ہے, یا آپ کو کوئی ایسا ہمت نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے سے نہ گزریں, تو وہ اس کے اوپر کمی کو تائیے, گزرنے والا اس کا جرم دار نہیں ہے. لیکن ایک ہی مسجد میں پہلے تو لوگوں کو عادت ہونی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کسی سہارے کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, حتیٰ کہ کسی مرد کے پیچھے, یعنی کسی نمازی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں, عورت کے پیچھے ہو کے نماز پڑھ لے, بلا وجہ جو ہے خالی آگے کچھ بھی نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے بچا جائے. اب یہ ہے کہ آگے گزرنے کی حد متعین کرنا 2 صفوں کی, 3 صفوں کی, 1 صف کی, یہ بہت مشکل ہے. شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حد کا فکس نہیں کیا گیا, ہم یہ نہیں کر سکتے. بس یہ کہ انسان کے بس میں ہو, ایک انسان کے بس میں نہیں ہے وہ جو اتنا دور 2 کلومیٹر دور, 1 کلومیٹر دور, یا بعض دفعہ حرم کے اندر حرم مکی میں اتنی ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ دور سے, اب آدمی اس میں بس نہیں کہ وہ کیسے آگے سے نہ گزرے. تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جو انسان کی اختیار میں کر سکتا ہے, پھر کوشش کرے کہ ہمیشہ پیچھے سے ہی گزرے, آگے سے نہ گزرے. لیکن شرعی لحاظ سے کوئی حد نہیں ہے کہ اتنی حد کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں اور اتنی حد کے آگے سے جو ہے نہیں گزر سکتے ہیں. جی, اور سترا ہونا ضروری ہے, سترا ہونا ضروری. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اگر کوئی نماز پڑھنے والا, نماز پڑھنے والی اپنے لیے نہیں اہتمام کر رہے ہیں تو یہ اس کے اوپر گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا تصلوا الا الی سترۃ, ہرگز نماز نہ پڑھو مگر سترے کے قریب ہو کے, ادرو من السترا, یہ ابو داؤد میں سترے کے قریب ہونے کا جو ہے وہ حکم موجود. نمازی کو جیسے آگے سے گزرنے کا گناہ ہے, تو جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی بھی کوئی تو ذمہ داری ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ صرف آگے والے گزرنے والا گنہگار ہے اور جو پڑھنے والا ہے وہ آزاد ہے, جیسے مرضی کھڑا ہو کے پڑھے, اب مجرم کا آگے گزرنے والا ہوگا نا, مجھے کیا قصور ہے؟ نہیں. تو جیسے گزرنے والے کے اوپر جو ہے وہ گناہ ہے, ایسے ہی جو سترا نہیں رکھ رہا وہ بھی گنہگار ہے, وہ بھی گنہگار ہے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے وہ ہے. اب سترا بیگ ہو سکتا ہے, ستون ہو سکتا ہے, دیوار ہو سکتی ہے, حتیٰ کہ کوئی آگے بیٹھے والا آدمی ہو سکتا ہے, اور جو چیز ہو جائے, کسی طرح کی بھی رکاوٹ ہو جائے, بس زمین سے تقریباً 1 فٹ کے قریب اونچا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس ٹیشو ہے, رومال ہے, اس کو آگے رکھ دیں, لو جی یہ میرا سترا ہو گیا ہے کوئی چھوٹا, کم از کم اتنا ہو کہ اتنا ایک اونچائی ہونی چاہیے جو ہے وہ اتنے اونچا ہونا چاہیے کہ 1 فٹ کے قریب اونچا ہونا چاہیے. 1 فٹ حدیث میں مثل مؤخرت الرحل آیا ہے, اور مؤخرت الرحل اونٹ کے کچاوے کے پیچھے والی لکڑی, اور اس کی جو مقدار آئی ہے لغت میں وہ 1 ذرا ہے, ثلثی ذرا ہے, کہ انگلیوں سے لے کے کوہنی تک جو ہے یہ 1 ذرا ہوتا ہے,
اس کا جو ہے دو حصے تقریباً ایک فٹ کے قریب، بارہ انچ کے قریب قریب آپ ہی کہہ لیں، اتنا اب بالکل فکس ناپنا کہ ایک انچ اوپر ایک انچ زیادہ کم نہ ہو یہ کہنا مشکل ہے، بس تقریباً اس کے قریب قریب ہونا چاہیے، ایک فٹ کے قریب قریب جو ہے وہ اونچا ہو، یا اس سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بس اس سے کم نہ ہو، اتنی کوئی چیز ہو، کوئی کپڑا اتنا اونچا کر کے رکھ دیں، کوئی تکیہ اتنا اونچا کر کے رکھ دیں، کوئی جو ہے وہ ستون ہو، دیوار ہو، کوئی آدمی ہو، کوئی کرسی ہو، کوئی بوتل ہو، کوئی چیز بھی ہو، کوئی باہ ہو، کوئی چیز ہو، بس اس کو جو ہے رکاوٹ ہونا ضروری ہے، کوئی پانی کی بوتل ہو، جو بھی ہو، بس اتنی اونچی ہونا ضروری ہے، چاہے جو بھی ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی مٹی کا ہو، آگے سے بڑا بنایا جا سکتا ہو، انسان کا بھی کہیں باہر نماز بھی چیز ہو، تو اس پہ جو ہے نماز جو ہے وہ ہو سکتی ہوتی ہے. امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. جی یہ تھا آپ کا جو ہے وہ سوال کہ اس میں گزرنے کا. اگلا سوال یہ تھا کہ کوئی سسٹر ایسی ہیں جو عمرے پہ جو ہے وہ جا رہی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ عمرے پہ جو ہے وہ جا رہی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنا عمرہ کر کے دوسروں کی طرف سے عمرہ کرنا جو ہے اس کا کوئی جواز ہے یا نہیں ہے. برحال اس کا میں ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو ٹک کر رہا ہوں، اس کو میں بعد میں بتاؤں گا. اگلا یہ ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا. دیکھیں فکس پتہ ہو کہ ان کے اتنے فرض روزے رہ گئے ہیں، فکس پتہ ہو کہ فوت شدہ ہونے والے کے اتنے جو ہے رہ گئے ہیں تو یہ والے پیچھے والے ورثا میں اولاد اس کے روزے رکھے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا حق ہے جو پورا کیا جائے گا. جو نمازیں قضا ہو گئی ہوں، قضا ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ پانچ نمازوں کے قریب قریب تک جو عذر کی وجہ سے قضا ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ سستی سے نہیں پڑھی گئی ہیں، اور روزے کا بھی مفہوم ہے کہ روزہ ان کا قضا سستی سے نہیں بلکہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے رہے ہوئے ہیں، جن کی قضا بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے، بیمار ہے، وہ نہیں رکھ سکا تو وہ بعد میں گنتی پوری کرے. اب اس کی قضا جس کی موجود ہے، ابھی ہے اس روزے کی قضا. اسی طرح نمازیں جو ویسے رہ گئی ہوئی ہیں ان کے لیے، تو ان کے لیے حق میں دعا کریں، لیکن اگر کوئی ان کی ایک نماز ہی، کوئی دو نماز رہ گئی تھی جو عذر کی وجہ سے رہ گئی تھی، جو بیماری کی وجہ سے ان کی وجہ سے رہ گئی تھی، تو اب یہ جو ہے پیچھے والے ورثہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس چیز. ویسے تو انسان کی آخری حد تک کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے ہل نہیں سکتا، تو آنکھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھنا لازم ہے. اب ایک آنکھ سے اشارے سے کچھ ایسا مدہوشی کے عالم آ گیا جو ان کو عذر کی وجہ سے کوئی ایسے رہ گئی، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر ایک انسان اپنی نماز پڑھنے کا ذمہ دار ہے، نماز کی کوئی قضائی نہیں ہے. ہاں جو اس طرح کر کے عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی ہوتی ہے اس کی قضا ہوتی ہوتی ہے. یہ ہے کہ بلا وجہ یعنی سستی کی وجہ سے رہ گئی ہیں، تو پھر اب اس کی قضائی ہے، اس کی کوئی قضائی نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. تو مت جیسے کہ انسان روزہ بلا عذر کے چھوڑ دیتا ہے، بس جی گرمی ہے، دن بڑا ہے، مجھ سے نہیں رکھا گیا ہے، اس وجہ سے روزہ چھوڑا ہے کہ کوئی قضا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. قضا کی صرف دو صورتیں ہیں کہ بیماری ہے، سفر ہے، تو نہ روزہ چھوڑا گیا ہے، اب جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے بعد میں اگر روزے رہ گئے ہوئے ان کے، تو وہ اللہ کا ایک قرض ہے جو کہ اس کے ورثہ اس فوت شدہ کی طرف سے اس کے روزے رکھیں گے، چونکہ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا سیدھا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا قرض ہے، جب دوسروں کو دینا ہوتا ہے تو یہ دینا پڑے گا، لیکن یہ ان کا واقع کے ذمے تھی. اب ایک پتہ ہی نہیں ہے تو جہالت میں تیر نہیں چلایا جا سکتا. اب کتنے ان کے رہ گئے تھے، کتنے پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا حق رکھتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگلا سوال ہے کہ بیوی خامت کے خرچے دوے سے اگر کچھ بچا لیتی ہے، تو پھر بچا لیتی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، لیکن یہ ہے کہ اس بچانے کی نیت رکھ کے زیادہ نہ مانگا جائے، تاکہ جو ہے وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ تو اتنا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے ہاں اگر ویسے بچ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے, اس کو خود خرچ کر لے یا اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دے. لیکن یہ ہے کہ اس نیت سے زیادہ نہ لیا جائے تو بچ تو جائے گا نا. تو اپنی طرف سے اگر جو ہے تو برحال یہ ہے کہ یہ ذرا دیکھنا چاہیے. باقی یہ کہ عورت کو خامد پورا اگر خرچہ نہیں دیتا ہے, واقعتاً پورا نہیں دیتا ہے, ویسے تو دیکھیں یعنی وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحَّ, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہر ایک انسان کے دل میں مال کی حرص موجود ہے, ہر ایک انسان اُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحَّ. لیکن بہرحال اگر معروف طریقے سے عورت کو خرچہ نہیں مل رہا تو بغیر اجازت کے خامد سے لے سکتی ہے, یہ بھی اس صورت میں, لیکن معروف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہندہ کے لیے کہ خودی بالمعروف, تم معروف طریقے سے جو ہے وہ لے سکتی ہے, معروف طریقے سے جی, یعنی جتنا واقعتاً جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ فرض نماز, یعنی دیکھ آخری سوال یہ تھا کہ فرض نماز پہلے پڑھ لیے اور سنتے ہیں اس کی جو پہلے والی تھی وہ بعد میں. دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ اگر ایک کسی وجہ سے ٹائم میں کمی تھی تو شروع میں اسی نیت سے کہ چلو سے اپنا جو ہے وہ میں فرض نماز پڑھ لوں اور اپنے کام پہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے, اس پڑھ لیے کام کر لی. اب بعد میں اگر خود محسوس ہو گیا کہ نہیں اب تو میرے جو ٹائم مل گیا ہے تو اب پہلے والے سنتے پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جان بوجھ کے ٹائم ہونے کے باوجود پہلے فرض پڑھ لیے جائیں اور پھر فرضوں کے بعد پہلی والی سنتیں پڑھنا, عمدن ایسا تو صحیح نہیں ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے فرض پہلے پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے, بعد میں اتفاقاً ٹائم مل گیا ہے, مل گیا ہے ٹائم, تو اب بعد میں سنتیں جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں پہلے والی ہی, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی. یہی جو ہے سر آپ کے سوالات تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے. جی سسٹر کیا مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسر ایسا ہے کہ پردے غلام سے بھی نہیں ہے, غلام سے مراد اس وقت کے شرعی غلام ہے, کوئی نوکر وغیرہ جیسے یا کوئی خادم وغیرہ رکھ لیا جاتا ہے وہ غلام نہیں ہے. غلام یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جب آپس میں جنگ ہوتی ہے تو کافروں کی طرف سے جو جنگ باقاعدہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوں, جو باقاعدہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوں وہ اگر مسلمانوں کے قیدی بن جاتے ہیں, اس میں مرد ہوں عورتیں ہوں, تو وہ غلام اور باندیاں بنتے ہیں. اگر مسلمانوں نے کسی علاقے پہ حملہ کیا ہو اور وہاں کے رہنے والے کافر جو جنگ میں شریک نہیں تھے ان کو پکڑ کے غلام اور باندیاں نہیں بنایا جا سکتا, صرف اور صرف کافروں کی طرف سے وہ فوج جسے جنگی قیدی کہا جاتا ہے آج کل کے لینگویج میں, وہ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں دنیا میں ان کی بڑی بڑی سزائیں ہیں. تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جنگ میں پکڑے جانے والے مخالفین کو کتنی کڑی کڑی سزائیں نعوذ باللہ دی جاتی رہی ہیں, اور دور حاضر میں بھی ایسے لوگوں کو پکڑ کے کس طرح برے عذاب میں مبتلا کیا گیا, بہت ساری اس طرح باتیں ہیں. اسلام نے اس میں سبق یہ دیا ہے, اسلام نے اس میں یہ سبق دیا ہے کہ اگر کوئی وہ غلام پکڑے ہوئے جاتے ہیں تو وہ پھر باقاعدہ مال کی طرح, وہ باقاعدہ مال کی طرح جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں، جیسے وہاں سے تلواریں، زریں، تلواریں، اسلحہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک مال ہوتا ہے، کوئی گھوڑے ہیں، کوئی اونٹ ہیں، تو جو مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں گئے ہوتے ہیں ان کو وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اس طرح کر کے اگر وہ غلام جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کسی کے حصے میں، کسی کے اور عورت بھی غلام خرید سکتی ہے اپنے کاموں کے لیے کہ یہ آدمی میں کئی غلام ہے، اب ان کو آگے بھیجا سکتا ہوتا ہے، تو وہ عورت اگر کوئی غلام اپنے گھر میں خرید لیتی ہے کہ وہ اس کے کام وغیرہ کرے گا، تو اس وقت جو ہے وہ اس سے پردہ نہیں ہے، عورت کا صرف غلام سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی باقی نہیں ہے کہ وہ غلام، عورت کے پاس غلام ہے تو وہ عورت اس کے ساتھ سب کچھ اس کے لیے جائز ہے، نہیں، صرف یہ کہ اسے پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے اپنے غلام سے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ غلام سے مراد وہ ہیں، اگر آج کل کسی طریقے سے کوئی ملازم رکھے ہوتے ہیں، کسی طریقے سے کچھ اپنے اس طرح رکھے ہوتے ہیں، ورکر رکھے ہوتے ہیں، تو وہ غلام نہیں ہوتے ہیں، ان سے پردہ کرنا جو ہے یقیناً ضروری ہوتا ہے۔ جی، یہ جو پرائیویٹ میں سوال کیا گیا ہے، اگر وہ روم میں موجود ہیں تو نمبر ایک، کسی غیر مسلم کو افطاری کر کے نہیں دیا جا سکتا، اگر ویسے اس کو اس کی مدد کرتے ہوئے، اس کو جو ہے ویسے اس کا خیال کرتے ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تالیف قلب کے لیے فرمایا ہے، اس طرح ان کو کھانا دے دیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بطور افطاری کے جی ہم ان کو دے رہے ہیں، یہ کافر کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں اذان آ گئی ہے، تو اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کر کے اذان کا ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیں تو جائز ہے۔ اور یعنی باقی رہا کہ یعنی کوئی ایسا خاص منع نہیں ہے کہ لازمی اذان کے وقت قرآن مجید بند کر کے بیٹھ جاؤ اور پھر اذان ختم ہونے پہ تلاوت شروع کرو، نہیں، یہ بھی الگ ہے، وہ بھی الگ ہے۔ اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے اذان کا جواب دیا جا سکتا ہو تو جائز ہے اور تلاوت بھی جاری رکھی جا سکتی ہو، باقی یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں دو سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، دو سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دو سال تک جو بچہ دودھ پلایا جاتا ہے، اس دو سال میں بچہ جو ہے وہ ماں کی طرف سے دودھ پینے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو سال کا بچہ ہے، بچپن میں اس نے دودھ پیا ہے، تو تب وہ اس کا دودھ والا بیٹا بن سکتا ہے، اگر کہیں کسی اور کا بیٹا تھا۔ دو سال کے بعد جو ہے رضاعت، مدت رضاعت نہیں ہوتی ہے۔ دو سال کے بعد کا بچہ، تین سال کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو پھر جو ہے یعنی وہ اس میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے، عورت اگر دو سال تک پلانا چاہے تو دو سال تک ہے، اگر کسی وجہ سے عورت جان بوجھ کے ایک سال دودھ پلا رہی ہے، یہ وجہ سے ایک سال جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے اور ایک سال اس کو کسی اور طریقے سے دودھ ہے، تو اگر دونوں طرف سے خامد بیوی کی طرف سے رضامندی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں، مدت رضاعت جو ہے جس میں رضاعت ثابت ہوتی ہے وہ دو سال ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذائقہ عطا فرمائے۔ جی، ایون بھی ہم آگے آ سکتے ہیں۔
فائل پہ جائیں جہاں آپ کی بڑی لسٹ ہوتی ہے، جہاں پہ نام لکھے ہوتے ہیں،
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیں سب سے پہلے سوال جو آیا ہے یعنی سر کے یا بالوں یا داڑھی کے بال مرد کے لیے کلر, عورت کے لیے تو کلر کرنا میں کوئی ایشو نہیں ہے, مرد کے لیے جو ہے وہ کلر کرنے کا جو حکم ہے وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غیر البیاض واتقوا السواد, کہ سفیدی کو تم تبدیل کر سکتے ہو لیکن سیاہی سے بچو. اگر ایک انسان گہرا براؤن کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سیاہی سے بالکل سیاہی سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. گہرا اگر کوئی براؤن کر لیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. آگے جو ہے دوسرا سوال یہ تھا, آگے دوسرا جواب یہ تھا کہ شیعہ کو کیا زکات دی جا سکتی ہے. دیکھیں اگر اس نوبت میں دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکات کے مصارف بیان کیے ہیں وہاں پہ مصرف یہ ہے کہ تالیف قلوب والمؤلفۃ قلوبہم, اگر انہیں اسلام کے صحیح عقیدے کے قریب کرنا مقصد ہو تو دی جا سکتی ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ پرفیوم وغیرہ یا یہ اس میں الکحل یوز ہوتا ہے تو ان کا لگانا جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں وضو کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے, وضو کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی عورت اپنے کلر بالوں کو کلر وغیرہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, یہ صرف مردوں کے لیے جو ہے وہ حکم ہے. جو سوال کی طرف آتا ہوں کہ اگر یہ جو پرفیوم وغیرہ ہوتے ہیں, یہاں پہ ایک بات ذرا سمجھ لیجئے, تھوڑی دو باتیں ہیں, تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیں. پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھیں کہ جو الکحل میں یا دوسری جو آپ لپسٹک وغیرہ بتا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر تو لپسٹک وغیرہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں وہ سور کی چربی یوز ہوتی ہے, اگر تو اس میں ایسا ہے کہ سور کی چربی یوز ہونا کنفرم ہوتا ہے تو پھر اسے بچنا چاہیے, کیونکہ سور جو ہے یہ نجس العین ہے، اس میں جو ہے وہ نجس ہے، وہ پلید ہے. اور اگر جو دوسرا ہے اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں، اور اگر جو ہے ایسا ہو کہ یعنی جو پرفیوم وغیرہ ہوتے ہیں جس میں الکحل یوز ہوتا ہے، تو پہلے نمبر پہ تو میرے بھائی یہ ذہن رکھ لیں کہ الکحل کی بہت ساری قسمیں ہیں. اصل جو چیز حرام ہے وہ ہے، جو حرام ہے وہ ہے شراب، خمر، نہ یہ کہ الکحل. الکحل جو ہے وہ الخمر کا جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اور الکحل جو ہے کچھ ایسا بھی اس میں مین چیز یہ ہے، آپ ذرا میری بات تھوڑی سی سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس بحث کی طرف آ جاتے ہیں، کہ الکحل جو ہے یہ شراب کا جز ہے، نہ یہ ہے کہ شراب ہے، نمبر ایک. نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حرام ہونا اور ایک ہوتا ہے نجس ہونا، دونوں میں فرق ہے. اب بلی جو ہے یہ حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، گدا جو ہے یہ حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہے. اسی طرح شراب جو ہے یہ حرام ہے لیکن آیا نجس بھی ہے؟ تو اس بارے میں کوئی ایسی واضح دلیل کا بتانا مشکل ہے، اس سے مراد یہ لیا جائے کہ یہ شراب جو ہے یہ نجس بھی ہے، حرام ہے، بلی حرام ہے، گدا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے، خنزیر ہے نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے، کتا ہے نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن شراب جو ہے اس کے حرام ہونے کے دلائل موجود ہیں لیکن نجس ہونے کے دلائل نہیں ہیں. اب اگر کوئی انسان، پہلے نمبر پہ تو الکحل میں بہت ڈفرنٹ ہے، بہت زیادہ اقسام ہیں، ہر قسم نشہ نہیں ہے، ہر قسم کا الکحل نشہ نہیں ہے. تو اب اگر یہ پرفیوم وغیرہ میں جو الکحل یوز ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ تو اگر یہ شراب ہے بھی صحیح تو اس کو نجس ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ پینا نہیں ہوتا ہے، لگنا ہوتا ہے، تو لگنے کا مین ڈیفیکٹ جو ہے وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بتائیں کہ اس سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، وضو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. باقی نجس کا معنی پلید، نجس کا مطلب پلید ہونا، جیسے جو ہے وہ انسان کا جو ہے نکلنے والے انسان سے اس کا پیشاب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ جسم پہ کسی حصے پہ بھی لگ جائے، کپڑے پہ کسی حصے پہ لگ جائے تو وہ نجس ہوتا ہے، یعنی جو ہے وہ پلید ہوتا ہے. اب یہ ہے، میں آپ کو مثال دے کے کہتا ہوں کہ ایک کتا ہے تو اس میں جو ہے وہ یعنی کتا جو ہے یہ اگر گیلا ہے تو اگر آپ کے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو گیا ہے تو وہ کپڑے ناپاک ہو گئے، گیلا ہو، اس کا پانی آپ کے ساتھ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے ناپاک ہونا، لیکن یہ ہے نجس. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، وہاں رجس سے مراد حرام ہے، کیونکہ وہاں ازلاف، جو تیر لگائے جاتے تھے، جو بت بنائے جاتے تھے، اس سے مراد ان کی وہ جو ہے وہ عبادت مقصود ہے، نہ یہ کہ بت یا وہ تیر جو ازلاف ہوتے تھے وہ جو تھے وہ ان کا ہاتھ لگانے سے، ٹک لگانے سے جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انما المشرکون نجسون، مشرکین نجس ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گیلے ہاتھ میں ہاتھ ملا لیا تو آپ کے کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں، نہیں، اس سے مراد ان کا وہ مانوی نجاست ہے. تو شراب کا جو ہے وہ حرام ہونا ثابت ہے لیکن نجس ہونا ثابت نہیں ہے. اب یہ پینے کے لیے اگر کوئی یوز کر رہا ہے تو وہ تو حرام ہے، لیکن اس کے چھینٹے آپ پہ پڑ جاتے ہیں تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس کا نجس ہونا یعنی پلید ہونا اس کے لیے دلائل جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب یہ الکحل جو پرفیوم وغیرہ میں یوز ہوتا ہے، یہ لگانے کے لیے آتا ہے، پینے کے لیے نہیں ہوتا. پہلے نمبر پہ تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں،
میں اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قسم وہ ہے, یہ تو وہ جو اس فیلڈ کے ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے قسمیں ہوتی ہیں, کون سی قسم ہے جو وہ الکوہل کی جو شراب میں یوز ہوتی ہے, اور کون سی قسم ہے جو میڈیکل میں یوز ہوتی ہے, اور اس کی کون سی قسم ہے جو پرفیوم میں یوز ہوتی ہے, اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. تو اصل چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ہے وہ ہے مسکر, کل مسکر حرام, ہر وہ نشہ آور جو چیز ہے وہ حرام ہے. اب شراب چونکہ نشہ آور ہے تو یہ اس کا جز بنتا ہے, تو یہ جو ہے فرق کرنے والی بات ہے. امید ہے کہ اس میں اگر غور کیا جائے گا تو اصل چیز سمجھ آئے گی کہ اصل چیز جو ہے وہ لگانا ہے, وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وضو سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے کہ جی پرفیوم لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا وہ نہ ہوگا. اس سے جو ہے باقی رہا کہ کاسمیٹک کی باقی چیزیں آپ بول رہے ہیں تو جو اس میں جو ہوتا ہے دیکھیں الکوہل کی بات وہی آ جاتی, الکوہل وغیرہ جب پینے میں آئے تو حرام ہے, اس کے علاوہ اس کو نجس میں جب نہیں ہے تو باقی کسی ایسے استعمال میں آتا ہے تو پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ وہی الکوہل ہے جو کہ پینے کے لیے شراب میں یوز ہوتا ہے یا کیا ہے. یہ اس میں فرق ہے جب وہ پینے کے لیے شراب اس میں نشہ ہے کہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بتائیں, انگور سے شراب بنتی تھی, گندم سے شراب بنتی تھی, تو کیا گندم حرام ہو جائے گی؟ جو انگور سے شراب بننے والی ہے وہ سارا کا سارا اس میں انگور یوز ہوتا ہے, لیکن اب انگور بذات خود حرام نہیں ہے, اس کو خاص ترتیب میں کیفیت میں لا کے پھر جب شراب کی شکل بنتی تھی تو حرام تھا. گندم کو خاص طریقے سے ملا کے پھر اسے جو بنائی جاتی تھی, اب الکوہلے وہ شراب کا مین جز ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی اور پروسیجر پورا کر کے تب جا کے اس کو ایک نشہ آور کی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے. یہ میں اپنا علم بتا رہا ہوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے اس علم میں بالکل فائنل ہوں اینڈ ہوں, میری معلومات جہاں تک ہیں, لیکن میری معلومات کوئی فائنل نہیں ہے آخری. میں اپنی چیز بتا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں, اس میں کوئی بھی بندہ مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے, نہیں یہ تو ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو لوگ اس فیلڈ میں ہوں گے وہ زیادہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں. میں اصل جو رول ہے قانون بتا سکتا ہوں کہ جو حرام ہے شراب میں وہ پینا ہے, اس کا بذات خود شراب کا چھینڈا پڑ جاتا ہے کپڑے پہ یہ ہو جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوتا, پلید نہیں ہوتا ہے, جس طرح کے کتے کا چھینڈا پڑنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, آیا شراب کا چھینڈا پڑنے سے بھی جو ہے وہ ہو جائے گا؟ تو یہ نہیں ہوگا. کوئی حرام میں بلی اگر گیلی ہو کر آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے, گدا اس کا جسم گیلا ہے آپ کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے, تو اس سے کپڑے آپ کے ناپاک نہیں ہوگی, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ان کپڑوں میں, اس سے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ان کپڑوں میں, اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہ فرق ہے, مین چیز یہ ہے کہ میں رول بتا سکتا ہوں, باقی اس کے فٹنگ جو مجھے سمجھ آتی ہے میں یہ بتایا رہا ہوں کہ الکوہل میں بہت ڈفرنٹ اس میں کی اقسام ہیں, کافی قسمیں ہیں, جو پرفیوم میں یوز ہونے والا ہے, جو میڈیکل میں یوز ہونے والا ہے, یا باقی چیزوں میں یوز ہونے, ہر ایک چیز میں قسم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز جس سے نشہ ہوتا ہے وہ اس کی کچھ آگے مزید اس کے اوپر پروسیجر کر کے اس کو خمر اور شراب کی صورت میں لایا جاتا ہے, تب وہ ایک نشہ آور جا کے چیز بنتی ہے, واللہ اعلم بالصواب. تو باقی رہا اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں, جو کچھ ایسی کریمیں ہوتی ہیں اس میں بھی جو ہے وہ جیسے سور کی چربی کا بولا جاتا ہے استعمال ہوتا ہے, تو وہ چونکہ نجس ہے اس سے بچنا چاہیے, واللہ اعلم بالصواب. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, جزاک اللہ احسن جزا. جی ایون بھائی ہم آگے آ سکتے ہیں, السلام علیکم.
شارٹ آنسر دے رہے ہیں,
اب اگر آپ نے اجازت دی سب تو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نو کریں، لیکن اتنے بہت سارے ٹیکسٹ میں جواب آئے، سوال آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو نوٹ کیا، آپ کہتے ہیں تو میں کر دیتی ہوں، نہیں تو سارے نہیں کرتی. ایک پہلا سوال ضروری ہے جو پچھلی سر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، وہ عمرے کا، یا پتہ نہیں میں نے مس تو نہیں کر دیا کہ وہ سسٹر عمرے میں جا رہی ہیں، آپ نے بتایا شاید، اگر بتا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بتایا نا تو سر وہ پلیز بتا دیجیے گا. پہلے وہ سوال کہ سسٹر عمرے پہ جا رہی ہیں تو اپنی امی ابو کے لیے عمرہ کر سکتی ہیں. اچھا بتا دیے، ٹھیک ہے سسٹر آدمی نا آپ مجھے بتا دیں. اچھا اس کے بعد دوسرا سوال ہے سر کہ ایک سسٹر نے بہت اہم سوال پوچھا ہے اور ابھی بھی میرے پاس ایک ای میل بھی آئی ہے. آج کل یہاں پہ ایسے ہوتا ہے، آپ کے لیے شاید نہ پتا ہو کہ کمپیوٹر پہ نا کچھ جگہوں پہ کچھ کلاسز میں نا رات کو قیام اللیل کا ایک پروگرام کیا جاتا ہے، جیسے ابھی یہ کلاس ہو رہی تھی سر کمپیوٹر میں، تو اس میں نا ہر رات کچھ نفل جیسے 10 یا 8 نفل پڑھائے جاتے ہیں، تو وہ کچھ طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے اچھا ابھی آپ 2 نفل پڑھ کے آئیں اور نفل میں پہلے رکعت میں یہ سورت پڑھیں دوسری میں یہ سورت پڑھیں، فکس کر دی جاتی ہیں، پھر وہ نفل پڑھ کے آتے ہیں اور اتنے منٹ ہے آپ کے پاس، 6 منٹ 7 منٹ یا اس طرح، انہوں نے مجھے اس طرح ایکسپلین کیا. پھر اس کے بعد اب یہ ذکر کرنا ہے، استغفار کرنی ہے اور درشتے پڑھنا ہے، مسنون دعائیں وغیرہ سب اس طرح مختلف وظائف کیے جاتے ہیں اور ایک ٹائم فکس کر کے کیا جاتا ہے، اور اس طرح مطلب پھر بار تو چلے جاتے ہیں لوگ، پھر پڑھ کے آتے ہیں اور پھر آخر میں اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے. تو تقریباً 2.5 گھنٹے اس طرح قیام اللیل ہوتا ہے روز کمپیوٹر پہ رمضان میں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ فکس کر دیا جاتا ہے نوافل کو بھی اور پھر ان کی اس کے اندر جو سورتیں پڑھنی ہیں اور ساری چیزیں اس کا پورا باقاعدہ بتا دیا جاتا ہے، تو کہیں یہ کوئی بزنس میں اپنی عبادت کریں ہم اکیلے میں. اسی طرح ابھی ابھی ایک ای میل آئی ہے، کسی نے مجھے لکھا ہے کہ کل مغرب کے بعد ہم لوگ سب 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، لیکن انہوں نے ٹائم بتا دیا کہ آفٹر مغرب 2 رکعت نفل صلات پڑھیں گے فلسطین اور سیریا کے لوگوں کے امن کے لیے، اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے سب لوگ اپنے اپنی جگہ پہ. تو اگر سب لوگوں کو میں کہہ رہی ہوں کہ اس طرح سے کریں اور ہاتھ اٹھا کے اور سب لوگ وہاں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے لیے اسپیشل دعا کریں، اور جدھر جدھر بھی ہوں گے تو ہم اکٹھے ہوں گے. یہ انہوں نے پوچھا، تو کیا یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے وہ جو سوال آئے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے سسٹر رحما 739 آپ کا سوال ہے، صلاۃ التسبیح میں 3 کلمہ پورا پڑھا جائے گا. دوسرا سوال ہے سر، ایک سسٹر کا نام زنی میں نے لکھا ان کا، کہ اگر عورت حجاب پہنے ہوئے ہے، مطلب حجاب سے مراد پورا بایا اور اسکارف وغیرہ، لیکن وہ پھر بھی کیا ہوا ہے اور جوڑا بنایا ہوا ہے اوپر ذرا اونچا کر کے اور میک اپ بھی کیا ہوا ہے، اب بلا ان کا کیا مطلب ہے کہ میک اپ کیا ہوا ہے تو فیس نظر آ رہا ہے یا فیس ڈھانپا ہوا ہے؟ اگر ڈھانپا ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے، اگر شکل نظر آ رہی صرف اسکارف پہنا ہوا تو میک اپ نظر آئے گا. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ تراوی میں قاری جو ہے صلاۃ التراوی میں قاری پہلی جو رکعت ہے اس میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر دوسری رکعت میں وٹ از ناٹ ادر، فرسٹ رکعت میں اونلی ان فرسٹ رکعت اور دوسرے بعد میں نہیں پڑھتے. اب پتہ نہیں سسٹر کیا آپ کا کیا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے؟ انہوں نے لکھا کہ اچھا ثنا پڑھتے ہیں بفور فاتحہ پہ، ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہے کہ ثنا جو ہے صرف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں بعد نہیں پڑھتے. تو اس کے بارے میں بتا دیجیے. چوتھا سوال ہے کہ میرے کزن کو، سر بہت سارے ہیں 2 اور رہ گئے، میرے کزن کو 1 سال سے جاب نہیں ہے اور وہ گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا ہے، وہ قرض لے کر کرتے ہیں گزر اوقات، تو ان کی وائف کے پاس کچھ گولڈ ہے تو وہ کی رقم سے زکات ادا کر سکتی ہیں، اگر ان کو کسی نے گفٹ کیا ہو تو اس کی رقم زکات ادا کر سکتی ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے کچھ گولڈ جو ہے بیچ کے اپنے گھر کا خرچہ کیا ہے، تو کیا وہ اپنی گولڈ کی زکات اپنے ہسبینڈ کو دے سکتی ہیں کیونکہ وہ جاب نہیں ہے؟ سر اگلا سوال ہے سسٹر رکشا آپ کا سوال ہے، یہ پہلا سوال جو تھا وہ سسٹر رحمہ کا تھا، اب سسٹر رکشا کا سوال ہے کہ سر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد 20واں 40واں ہوتا ہے تو ان سے ظاہر منع کیا جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن خوانی نہیں کریں گے لیکن صرف مطلب 20واں دن یا 40واں دن بیٹھ کے جو مرنے والا ہے اس کے لیے دعا کریں گے, اور مطلب فیملی والے بیٹھ کے کریں یا لوگ بھی آ کے, تو کیا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا حکم ہے؟ اور آخری سوال ہے کہ اگر ظہر کی سنت چھوٹ جائے, ظہر کی سنت تو عصر کے بعد یاد آئے تو کیا پھر پڑھ سکتے ہیں؟ سسٹر عالم سی 151 آپ کا سوال تھا. سر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے, آپ کی ہمت ہے تو میں کیا کروں, آپ جب تک اجازت دی ہوئی میں کر رہی ہوں سوال, اب بھی میں کروں گی بس سر آخری کے لیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کوئی پلیز بھیجے بھی نہ سوال.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسے سر پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ قیام اللیل کمپیوٹر کے تھرو کروایا جاتا ہے, اب یہ صورت پڑھ کے آؤ. خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ مستے بھی ختم ہو جائیں اور صرف جی آن لائن ہی سارا کچھ اذانیں بھی ہو رہی ہیں اور نمازیں بھی جماعتیں بھی گھر گھر پڑھ لو. یہاں پہ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں ایک نیا قانون آ گیا ہے کہ پورے شہر کی اذان صرف ایک مسجد میں ہوتی ہے, پورے شہر کی اذان, اور ہر مسجد کے اندر ایک ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ وہ پورے شہر کی اذان جو ایک مسجد میں ہو رہی ہے وہ تمام مسجدوں میں جو ہے وہ آ جاتی ہے. مسجد میں صرف اور صرف بٹن آن ہوتا ہے تو اذان جو ہے وہ خود بخود آ رہی ہوتی ہے اور پیچھے ایک جگہ پہ ہی اذان ہوتی ہے پورے شہر کی, ہر مسجد میں اذان مؤذن نہیں ہوتا ہے. اور درس کہیں ایک مسجد مین میں ہوتا ہے اور وہ تمام مسجدوں میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو برحال اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے, اور باقی خاص طور پہ جو کمپیوٹر کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کمپیوٹر کا ہے جی آپ اس میں آئیں اور ہم اکٹھا قیام اللیل کر رہے ہیں کہ آپ فلانے صورتیں پڑھ کے آؤ. آپ یہ دیکھیں نفل عبادت یہ ہوتی ہے کہ جتنا اس کو تنہائی میں کریں جتنا چھپا کے کریں اتنا اس پہ زیادہ اجر ہوتا ہے. جتنے بھی نفل نماز ہے اس کو جتنا آپ دوسروں سے چھپا کے تنہائی میں الگ اتنا اس کا اجر ثواب ہوگا, اور جتنی اس کی اجتماعی صورت ہوگی اتنا ثواب بھی کم ہوگا. نمبر دو جتنا اس کو تبلیغ اس کی جائے گی اتنا وہ بدعت بھی زیادہ بنے گا. آؤ ہم اکٹھے مل کے یہ کریں گے تو یہ جب چیز آ جاتی ہے تو تب وہ بدعت بن جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ اور جتنا آپ دوسروں میں اس کو آگے کریں گے اتنا اس میں ریاکاری بھی ہے اور اس پہ ثواب بھی نہیں ہے. جی اس لیے اس کام سے تو بچنا چاہیے جو کمپیوٹر میں کرایا جاتا ہے یہ ہے یہ ہے. جی تو اس لیے اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. یہ کمپیوٹر کے تھرو کوئی قیام اللیل نہیں ہوتا ہے, کوئی درس ہو جانا کوئی واعظ و نصیحت ہو جانا وہ تو ممکن ہے, لیکن آپ اس کے تھرو سے آ کے یہ نفل پڑھ کے آؤ یہ رکھتے ہیں پڑھ کے آؤ یہ دعا کی جائے اس طرح کر کے جو ہے کوئی چیز سے نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ مغرب کے بعد دوسرا سوال ہے کہ جی ہر بندہ اپنی جگہ پہ نفل پڑھے اور فلسطین کے لیے جو ہے وہ دعا کریں اور ہم اس ٹائم پہ اکٹھے پڑھیں گے. اللہ عالم ویسے آپ لوگوں کو کہیں کہ اپنی دعاؤں میں فلسطین کو اور سوریا کے مسلمانوں کو یاد رکھیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک خاص انداز سے اکٹھے مل کے جی ہم نفل پڑھیں گے اپنی اپنی جگہ پہ اور اس طرح کر کے ان کے لیے جو ہے دعا کریں گے یہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی دعا میں باقی مسلمانوں کو جو مظلوم ہیں ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا چاہیے, یہ یقین ہمارے ضروری ہے. تیسرا سوال یہ کہ صلاۃ تسبیح میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کو جو ہے سبحان اللہ سبحانک اللہ وبحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر عجیب انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ جو ہے ذہن سے نکال دے, اب یہ ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ جو ہے اس کا حصہ نہیں ہے صلاۃ تسبیح میں, اس کو نہیں پڑھنا ہے. جی چوتھا سوال جو ہے وہ جو یہ ہے کہ مجھے چوتھا سوال نہیں سمجھ آیا کہ اسکارف رکھا ہوا ہے پردے میں ہے میک اپ بھی کیا ہوا ہے, اس میں سوال کیا تھا وہ مجھے نہیں سمجھ آیا. جی پانچواں سوال جو تھا
کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں باقی رکعتوں میں نہیں پڑھتے ہیں، تو ثنا ہوتی ہی صرف پہلی رکعت کے لیے ہے، ثنا ہوتی ہی پہلی رکعت میں ہے، باقی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ سے ہی قرات شروع کرنی ہوتی ہے۔ ثنا صرف اور صرف نماز جب شروع کرتے ہیں پہلی رکعت میں، تو صرف اس پہلی رکعت میں سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، صرف پہلی رکعت میں، باقی رکعات میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ جی آگے چھٹا سوال یہ تھا کہ گفٹ دی ہوئی رقم سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر حالات ایسے ہیں، زیور ہے، تو بہتر تو یہ کہ زیور کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ زیور کی زکوٰۃ دینا عورت کی ذمہ داری ہے۔ نوٹ کریے تھوڑا سا فرق، اگر ایک گھر کے حالات ایسے مجبور ہیں اور کسی نے ان کو بطور گفٹ کے امداد میں کوئی رقم دی ہے، اب یہ رقم خالصتاً بیوی کو دی گئی ہے یا خالصتاً خامد کو دی گئی ہے، اور یا بغیر مینشن کیے دی گئی ہے، تو وہ اگر اس کے گھرانے میں بغیر مینشن کی ہوئی دی ہے تو وہ خامد ہی کے لیے ہے، اگر خامد کو بغیر مینشن کر کے دی ہوئی ہے تو وہ خامد ہی کے لیے، وہ گھر کے چلانے کے لیے۔ اگر کسی کا تعلق خاص عورت سے ہے اور اس خاص عورت کو گفٹ کے لیے رقم دی گئی ہے، تو پھر وہ اس سے زکوٰۃ دے سکتی ہے، چاہے خامد کو دے چاہے جس سے مرضی دے۔ یعنی گفٹ دی ہوئی چیز اگر خالص اس عورت کو دی گئی ہے اور اس سے کیا وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ یقیناً دے سکتی ہے اور دینی چاہیے، پھر اگر خامد کو دے جس کو مرضی دے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ گفٹ دی ہوئی چیز اس گھر میں جو ہے وہ آئی ہے اور اس میں کوئی مینشن نہیں ہے، تو خامد بیوی کی دونوں کی ہے، اس میں سے زکوٰۃ خامد کی اجازت سے بغیر جس کو دینی ہے دے سکتی، وغیرہ نہیں۔ خامد کو جو چیز دی گئی وہ خامد، ایک ہے کہ عورت ہی کو خاص وہ گفٹ دیا گیا ہے، تو اس میں سے وہ زکوٰۃ اگر خامد کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ ساتواں سوال یہ کہ بیسواں چالیسواں ہم چلو ختم نہیں دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اکٹھے مل کے دعا کرتے ہیں، تو یہ اکٹھے ملنا خاص طور پہ دعا کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ اپنی جگہ پہ رہ کر بغیر دن متعین کیے ہر دن ان کے لیے جو ہے فوت شدہ ہونے کے لیے دعا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظہر کی سنتیں رہ گئی ہیں اور عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے مجبوراً، اور آپ کو سنتیں پڑھنے کی عادت ہے یقیناً، تو پھر اگر آپ کے ظہر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو عصر کی نماز کے بعد ان کی قضائی دی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائی دی تھی۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ جی سسٹر بشرا مائک پہ آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ایسا ہے کہ پہلے تو یہ چھوٹا سا ٹیکسٹ میں جو میں بات کر رہا تھا اسی کا میں جواب دے دوں کہ ثنا، اس کا آپ کے دوسرے کا سوال بھی اسی میں ہی آ جائے گا۔
ثنا جو ہے یہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہوتی ہے جماعت میں، ایسا نہیں ہے کہ آٹھ تراوی میں صرف ایک بار ثنا ہوتی ہے، نہیں، ہر دو رکعت میں جب جماعت شروع کرنی ہوتی ہے تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہوتی ہے، ہر دو رکعت میں جب سلام پھیر دیا جائے اور اللہ اکبر کہہ کے نئی نماز شروع کی جائے تو تب پہلی رکعت میں ثنا ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب آٹھ تراوی میں صرف پہلے ہی رکعت میں ثنا اور باقی کسی میں نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ہر دفعہ جب اللہ اکبر کہہ کے نئی نماز شروع کی ہے تو اس میں ثنا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سسٹر، ثنا جو ہے، آپ کا سوال آخر والا بھی میں اسی کے ساتھ ہی ملا دیتا ہوں کہ جو جب امام کے ساتھ ہم ملتے ہیں، ذرا میری بات کو سمجھیے گا، دو صورتیں ہیں، امام کے ساتھ جب آپ مل رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ نماز سری نماز ہے یعنی جن میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک ہے جہری نماز جن میں مغرب عشاء اور فجر آتی ہے یا رات کے تراویح وغیرہ کی نماز ہے۔ اگر تو امام نے اونچی قرات شروع کر دی ہے تو اب آپ کو امام کے ساتھ مل کر جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کچھ نہیں، اور پھر قرات کو سننا ہے، اور اگر سجدے میں یا رکوع میں کسی جگہ پہ ملتے ہیں تو پھر صرف اور صرف جو ہے وہ پھر صرف اور صرف جو ہے آپ کو امام کے اللہ اکبر کہہ کے امام جس حالت میں اسی حالت میں چل جائیں، کوئی ثنا نہیں پڑھنی ہے، امام سجدے میں ہے، امام التحیات میں، اللہ اکبر کہہ کے سیدھے التحیات میں جائیں اور جہاں پہ امام ہے وہیں سے شروع کر دیں۔ جب آپ نے اپنی امام پھیرنا ہے اور آپ نے اٹھ کے اپنی نماز شروع کرنی ہے تو سورۃ فاتحہ سے شروع کی جائے گی، ثنا نہیں پڑھا جائے گی، اب ثنا آپ کا رہ گیا ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ جو امام کے ختم ہونے کے بعد آپ اپنی اٹھ کے رکعت پڑھ رہی ہو تو وہ پہلی رکعت نہیں ہے، بلکہ وہ وہی والی رکعت ہے جو امام آپ نے امام کے ساتھ دو پڑھی ہیں تو اب آپ کی تیسری ہے، امام کے ساتھ آپ نے تین پڑھی ہیں تو وہ چوتھی ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ امام کے ساتھ اگر قیام میں ملتے ہیں اور امام آہستہ نماز پڑھا رہا ہے، سری نماز پڑھا رہا ہے، قرات نہیں کر رہا ہے، تو آپ پھر ثنا پڑھ سکتی ہیں، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جب مین چیز پوائنٹ نوٹ کریں کہ اصل چیز یہ کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو کے سنو، اس میں اجازت صرف سورۃ فاتحہ کی ہے اور کسی کی اجازت نہیں ہے۔ مین پوائنٹ کہ جب امام اونچی قرات کر رہا ہے تو پھر اجازت صرف سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کی ہے، باقی کسی اور چیز کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب چونکہ سری نماز میں وہ آہستہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے تو تب آپ اس میں سلام پڑھیں، سب پڑھیں اور پھر آپ نے آگے کریں، لیکن اگر جہری نماز ہے تو پھر قیام کی حالت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہیں کچھ پڑھنا، لیکن اگر رکوع یا سجدے میں ملنا ہے تو پھر اللہ اکبر کہہ کے سیدھا جا کے رکوع یا سجدے میں یا تحیات میں چلا جانا ہے، پھر اس میں ثنا پڑھنے کے لیے رکنا نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سوال مل گیا۔ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ ظہر کی مثال کے طور پہ جاتے ہوئے امام صاحب فرض مل گئے ہیں، اب پہلے والی سنتیں رہ گئی ہیں، تو اگر اس صورت میں جو ہے سنتیں رہ گئی ہیں تو ان کو بعد میں پڑھ جا سکتا ہے، وہ جو پہلے والی چار سنتیں ہیں اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک قانون ذہن میں رکھیں کہ سنتیں جو چار سنتیں ہیں وہ بھی دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں، چار اکٹھی کر کے نہیں پڑھی جاتی، وہ بھی دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، وہ چار اکٹھی نہیں پڑھی جاتی، وہ بھی دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ ایک بات سمجھ آتی، جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، اسے سرا مائک پہ آ سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ سر بس میں اس لیے آئی ہوں کہ وہ جو سوال کلیئر نہیں تھا اس کو بتانے، ادر وائز اب کوئی اور سوال نہیں ہوگا۔ سسٹر 32 عالم، پلیز سر نے آپ نے کہہ دیا تھا، آپ شاید ابھی بھی آئی ہیں، لیکن پلیز آپ کا پوچھ لیجیے گا کیونکہ آپ ٹائم دیکھیں پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہو گئے سر نا، تو معذرت، انشاءاللہ کل بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تو ہم کل پوچھیں گے۔ سر وہ پردے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، ویسے سوال تو کوئی اس طرح نہیں بنتا، تو ان کا کہنا ہے کہ کسی عورت نے جو اسکارف پہنا ہوا ہے، ابایا بھی پہنا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے بہت زیادہ، اوپر کر کے بال بھی بنائے ہوئے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ پردے میں آتا ہے؟ ان کے سوال کا مطلب کچھ اس طرح سے بنتا ہے نا۔ تو اس کے علاوہ ایک زرین سسٹر ہے، وہ بھی اگر کل کر لیں سوال تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ وہ بہت دیر ہو گئی ہے نا، کل کر لیجیے گا۔ ایک اور سوال تھا یہاں پہ بہت ضروری، ایف اے ایس آئی، یہ رہ گیا تھا شاید سوال،
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو سسٹر عالم سر جی تو آپ کے سوال کا میں نے جواب یہاں مائک پہ بھی دیا تھا اور آپ کے سوال کا جواب غالباً میں نے ٹیکسٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہی سوال ہے کہ افطاری جو ہے آپ ویسے کھانا بنا کے ان کو جو ہے وہ دے سکتی ہیں تعریف قلب کے لیے، لیکن افطاری کہہ کے نان مسلم کو جو ہے نہیں دی جا سکتی، ویسے جو ہے ان کو افطاری دے سکتے ہیں، کھانا ان کو دینا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. کر سکنے کا جو ہے افطاری ان کے گھر کر سکتے ہیں، ویسے تو افطار نان مسلم دعوت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی جو ہے دعوت جو ہے وہ یہود کی دعوت پر بھی گئے تھے، اس میں کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مین چیز یہ ہے کہ اگر تالیف قلب ان کی مقصود ہو تو جو ہے کی جا سکتی ہے ان کے گھر میں افطار، ان کو اسلام کے قریب لانا ہو نیند کے بعد، بشرط یہ کہ چیز حلال کی ہو. سسر جو آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک اور نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے، بال بھی باندھے ہوئے ہیں، تو جب انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے پوری طرح کر کے حجاب کیا ہوا ہے، خیر ہے ان کا اندرونی مسئلہ ہے، بس یہ ہے کہ بال بنا کے جوڑا بنا کے اس کو پیچھے سے اٹھانا یہ صحیح نہیں. اگر انہوں نے حجاب بھی کیا ہوا ہو تو وہ ان کا اور مسئلہ ہے، وہ جیسے اس کو بھرے. باقی یہ ہے کہ تو برحال یہ ہے کہ مین چیز یہ ہے کہ اگر وہ حجاب میں ہیں، فیس نظر آ رہا ہے، حجاب نہیں ہے فیس نظر آ رہا، پھر تو ظاہر بچنا چاہیے، یہ تو صحیح نہیں ہوتا نا، بچنا چاہیے نا. اصل عورت کی زینت اس میں گھر میں خامد کے لیے، نہ یہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، اس سے جو ہے یہ صحیح نہیں، اسے بچنا جو ہے ضروری ہوتا ہے. جزاکم اللہ احسن. جی میں اس کو ابھی جو ہے اپلوڈ کر دوں گا آج کے سوال جواب کو بھی. جی ایون بھی ہم مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھی نان مسلم سے حلال چیز خریدی جا سکتی ہے، خرید و فروخت کسی بھی نان مسلم کے ساتھ کی جا سکتی ہے جب وہ چیز حلال ہو، جب وہ چیز حلال ہو تو غیر مسلم سے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور شرعی لحاظ سے جو ہے جائز ہے، اس میں جو ہے کوئی منع نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ذائقہ عطا فرمائے. تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی اور سوال نہیں ہے، تو آج ہم اسی پہ جو اکتفا کرتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ دعا میں یاد رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں رمضان کی برکات سے پوری طرح جو ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ دنیا بھر میں جو مسلمان کسی مشکلات میں مصائب میں ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ اسلام اور امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. یہ چیزیں سب اپنی تنہائی کی دعا میں بھی یاد رکھے. مجلس کا اختتام کرتے ہیں بحمد اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.